أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاه من الاقوال الظاہرة والباطنة والافعال، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. عبادات اس کی مختلف شکلیں ہیں. ان عبادات میں سے ایک عبادت نماز بھی ہے. توکل کرنا یہ بھی عبادت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، دعا کرنا، قربانی کرنا، حج کرنا، یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادتیں ہیں. آج ہم جس عبادت پہ بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نماز. الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل، ان کو حکم فرما دیجئے. کن کو؟ لعبادي، میرے بندوں کو. کون سے میرے بندے؟ آمنوا، جو ایمان کو قبول کر چکے ہیں. یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں. صرف نماز کو پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے، جس کی تفصیلات میں ابھی بیان کیے دیتا ہوں. الصلاۃ اس کا کیا معنی ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت، اور اس کو کہاں ادا کرنا ہے، اور طریقہ ادا، ان چار باتوں پہ آج ہم بحث کریں گے. الصلاۃ، یصلی، یصلی صلاۃ سے ہے، جس کا مطلب ہے تسبیح کرنا، دعا کرنا، متوجہ ہونا، برکت دینا اور رحمت. کیا مطلب؟ نماز دعا اور تسبیح کا نام ہے. جب انسان قلب و قالب سے متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ دنیا میں باعث برکت اور سکون و طمانینت ہے، اور کل قیامت کو یہی شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. یہ نماز الصلاۃ کا لغوی معنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رأس الامر الاسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل چیز جو ہے اس دنیا کے اندر الاسلام، اسلام کو قبول کر لینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد. جو پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کرتا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جو مرضی دین اختیار کر لے، کل قیامت کو کوئی بھی دین جو ہے اسلام کے علاوہ قبول نہیں کیا جائے گا. الاسلام هو الاستسلام، اور اسلام کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، مطیع کر لے، تابع دار بنا لے، فرما بردار بنا لے. وعموده الصلاة، سب سے بڑا کام دنیا میں اسلام، اور اس اسلام کی بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں میں جو بڑا ستون ہے توحید کے بعد الصلاة، وہ نماز ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر چھت قائم نہیں ہوتی، اس طرح جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے ایمان کی چھت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة، اسلام کے میزات، کیسی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اگر غلاظت جسم پہ لگ جاتی پچھلی قوموں کو تو وہاں سے اتنا کپڑا اور اتنا انسان کا جسم کاٹنا پڑتا، تب طہارت ہوتی۔ آج ہم پانی بہا لیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پاک ہو جاتا۔ اسلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد ہمارے لیے نمونہ بنا، پہلے انبیاء بھی اسلام کی ہی دعوت دیتے تھے اپنے اپنے ادوار میں۔ اس سے پہلے اگر کسی کا والد فوت ہو جاتا تو بیٹا بھی اپنی ماں پہ کپڑا ڈال دیتا تو وہ اس کی بیوی بن جایا کرتی تھی، نکاح کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ وہ قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے شادی کر لی ہے تمہارے لیے حرام ہے۔ اسلام سے پہلے عورت اور بچوں کو کوئی وراثت نہیں ملتی تھی، صرف وراثت قوت والے کو، تلوار چلانے والے کو ملتی تھی۔ قرآن جب اترا تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ہر شخص کے، خواہ وہ بچہ اگر جنین ہے، وارث اگر جنین ہے، اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے اور اس کو محسوس کر لیا گیا ہے رپورٹوں کے مطابق، تو حکمن وہ بھی وارث بنے گا۔ یہ اسلام کی آسانیاں ہیں، اس جیسی آسانیاں کسی دین میں بھی نہیں ہیں۔ اور بات کر رہے تھے نماز کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله۔ سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ ہے گواہی دینا اس بات کی، صرف زبان سے نہیں، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جو زبان سے اقرار کیا ہے دل سے تصدیق بھی کی جائے، وعمل بالارکان، جس بات کا اقرار کر رہا ہے اور دل سے تصدیق کر رہا ہے اس اقرار اور تصدیق کے مطابق اپنے جسم کو چلائے۔ یزید بطاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ أَبِي مُرَّةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اطاعت کرنے سے، نافرمانی کرنے سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک دور سے ایک سواری نظر آتی ہے، ایک شخص اونٹنی پہ سوار ہے، آ کر کہتا ہے اين الذي يزعم انه نبي، کہاں ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں؟ قال افضت، اللہ کے رسول فرماتے آپ پہنچ گئے ہیں جس کی تلاش میں تھے۔ فاستنار وجهه، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس نبی کے سامنے کھڑا ہوں جس کے لیے میں آیا ہوں، تو اس کا چہرہ کھلکھلا گیا۔ قال ما الایمان، ایمان کیا ہے؟ قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله، ایمان یہ ہے کہ تم گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک و رازق و قادر مطلق نہیں، معبود برحق ہے تو ایک اللہ۔ وہ شخص اونٹنی پہ ہی بیٹھا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله، اونٹنی حرکت کرتی ہے اور اس کا پاؤں ایک بل میں جا لگتا ہے اور اسی طرح ہی وہ الٹ جاتی ہے۔ قال یا سلمان یا حذیفہ علیک بالرجل علیک بالرجل، پکڑو کیا ہوا اس بندے کو؟ یقعدانی فلم یقعد، اس کو پکڑ کے بٹھانا چاہتے وہ نہیں بیٹھتا۔ کیا ہوا؟ طار روحه الى السماء، اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، جب کیا دیکھا کہ وہ اپنے منہ کو کھول رہا ہے. قال والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دیکھو میں جان چکا ہوں، مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ شخص بھوکا تھا، میری تلاش میں آیا، نماز نہیں ابھی تک پڑھی، توحید کی گواہی دے دی ہے، یہ جو منہ کھول رہا ہے. ان الملائکۃ تدس ثمار الجنہ، فرشتے جنت کے پھل اس کے منہ میں زبردستی دھکیل رہے ہیں. تو کہ یہ بھوکا مار، توحید کی گواہی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله وان عیسى عبد اللہ ورسوله وكلمته القاها الى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله اللہ من ای ابواب الجنة الثمانية شاء. جو اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس کو ڈالا، اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، کل قیامت کو اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، کسی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کسی کو جہنم میں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء، جو یہ گواہی دے دیتا ہے عبادہ بن صامت کی بخاری مسلم کی روایت ہے، کل قیامت کو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، اللہ فرمائیں گے جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. واقام الصلاۃ، دوسری بنیاد نماز کو قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ، زکات کو دینا. وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وحج البیت، اور حج کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، پانچ نمازیں اللہ جل شانہ نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں. فمن جاء بهن لم يضيع منهن استخفافا بحقهن، جو پانچوں نمازوں کو بر وقت ادا کر لیتا ہے، کان له عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو اس پانچ نمازوں کے بدلے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. ومن لم یأت بهن، اور یہ پانچ نمازیں نہیں پڑھتا، لیس له عند اللہ عہد، ان شاء عذب وان شاء ادخله الجنہ، اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی بھی وعدہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے، وگرنہ اللہ معاف فرمائے. ما سلککم فی سقر، کل کو جب قیامت کے دن جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ جہنم میں کیسے آئے، سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلا جواب جو دیں گے جہنمی، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. یہ ساری کی ساری صفات تو آتی ہی نمازی میں ہیں، جس کا نماز کی وجہ سے دل نرم نہیں ہوا وہ کسی پہ رحم کیسے کر سکتا ہے، وہ ووٹ لینے کے لیے یا اپنی چدراہٹ کے لیے تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن دین کے لیے نہیں خرچ کرتا جو نمازی نہیں ہوتا اور اس کے اعمال سے واضح ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. واضربوهم علیہا وهم ابناء عشر، جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو. حکم کون دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی گزارتے وقت اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی چیز توڑ دیتا ہے، آپ مارتے ہیں، کیا اس مار کا اجر ملے گا؟ کچھ پتہ نہیں. لیکن نماز کے لیے اگر ایک چھڑی یا لاٹھی استعمال کریں یا آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کریں، کیا اس کا اجر ملے گا کہ نہیں؟ کیونکہ حکم کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وفرقوهم بین المضاجع، اگر دس سال کا بچہ ہو جائے، دونوں سگے بھائی ہیں، تو ان کے بستر الگ کر دو. سوچے جائے کہ کوئی اور، اور اللہ معاف فرمائے، آج کل چکے غیرت کے جنازے نکلتے ہیں، ہم کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم جو ہے، کہتے کیا ہے، نو پرابلم، کیا ہے اس میں، ہماری بچی تو کبھی آنکھ بھی اوپر نہیں کرتی، وہ عائشہ سے بھی زیادہ نیک ہوگی، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ نیک ہوگی جو اوپر دیکھتی نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو ورگلانے کے لیے. واقرب ما تكون للمرأة من رحمة ربها اذا كانت في قعر بيتها، اور سب سے قریب اپنے اللہ کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر میں قرار پکڑتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر سے نکلتی ہے تو شیطان ساتھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو آنکھیں بھی نہیں اٹھاتی، اگر گھر سے نکلے تو شیطان ساتھ ہے، جب کندھے پہ کندھا رکھ کے ڈیسک اکٹھے ہوں اور بچہ اور بچی بیٹھ جائے تو پھر شیطان کہاں چلا جاتا ہے، سو جاتا ہوگا، جس طرح بلی کو چوہا دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، شاید یہ الیکٹرانک سسٹم ہے کہ میری آنکھیں بند کرنے سے بلی کی بھی ہو جائیں گی، لیکن بند نہیں ہوتی. اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاه، کافر مشرک اور مومن کے درمیان کوئی حد فاصل ہے، کوئی فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جان کر بوجھتا جو نماز نہیں پڑھتا انکار کر دیتا ہے، فقد کفر، وہ تو کافر ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، بندے کے اعمال میں سب سے پہلا جو محاسبہ، جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. ان صلحت، اگر نماز ٹھیک نکل آئی، فقد افلح وانجح، کامیابی اور کامرانی اس کے مقدر میں لکھی جائے گی. وان فسدت، اگر نماز فاسد ہو گئی، فقد خاب وخسر، اس نے اپنی پوری زندگی کو برباد کر لیا، اور کل قیامت کو وہ آگ جھیلنی پڑے گی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، ایسی سخت آگ ہے، اتنے غصے میں بکی ہوئی ہے کہ پھٹ جائے اپنے غصے کی وجہ سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں زیدو زدناہم عذابا فوق العذاب، کیسے کیسے عذاب ہوں گے، زید و عقارب، جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کا انکاری ہے، بچھو ان پہ چھوڑے جائیں گے. اور روایت کے لفظ کیا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ان یابوہا کالنخل الطوال والعیاذ باللہ. آپ نے بچھو کتنا بڑا دیکھا ہوگا، جی زندگی میں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی، اللہ آپ کی زندگی میں فرمائے، تھوڑا سا جواب دے رہے تھا کہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. اتنا بڑا بچھو دیکھا آپ نے، نہیں دیکھا، اللہ دکھائے گا. لیکن کل قیامت کو جو جہنم میں بچھو ہوں گے، بچھو کا حجم اور مقدار نہیں بیان کی، فرمایا اس کا ایک دانت کھجور کے تنے جتنا ہوگا. اللہ نے معاف، نسأل اللہ السلامت والعافیہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کیا بات کر رہے تھے، قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ اتنی بپری ہوئی ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، دنیا کی آگ اتنی کوئی چنگاری اڑاتی ہے، لیکن جہنم کی چنگاریاں کالقصر، جتنا ایک بڑا محل اور کوٹھی ہوتی ہے اتنی اس کی چنگاریاں ہوں گی. انہا لظا نزاعۃ للشوا، وہ تو دہکنے والی آگ ہے اور چمڑے کو ادھیڑ دینے والی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فما اصبرهم علی النار، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں پھر کافروں کا اس آگ پہ صبر کیسے ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات، اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور پانچ مرتبہ غسل کرے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کی کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ تو ممکن نہیں. قال فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہی پانچ نمازوں کی بات ہے، جو پانچ نمازیں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو نماز نہیں پڑھتا کتابیں اٹھائیں، کسی بھی مسئلہ کی کتاب اٹھا لیں، لا يصلى عليه، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، ولا يكفن، اس کو کفن نہ دیا جائے، ولا يغسل، اس کو غسل نہ دیا جائے، ولا يدفن في مقابر المسلمين، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کیا کوئی مسلمان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، کفن نہ دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے؟ لیکن دیکھیں علماء کے اقوال کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے۔ یہ تھی نماز کی اہمیت۔ آئیے نماز کو کہاں پڑھنا ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز مسجد میں پڑھے، الا کہ ان کے پاس شرعی عذر ہے، مسافر، اس کا جمعہ بھی فرض نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، جس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لو انکم صلیتم فی بیوتکم، اگر تم نے مسجدوں میں نہیں بلکہ گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی، بیمار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لترکتم سنت نبیکم، تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، ولقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں فرض نماز مسجد میں وہ نہیں پڑھتا تھا جو خالص منافق ہوتا تھا، یہ منافقوں کی نشانی تھی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چھ عذر لے کر آتے ہیں کہ مجھے چھٹی مل جائے میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ چھ عذر کون سے ہیں اور ان کو جواب کیا ملا۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر، نابینا ہوں، شاسع الدار، گھر مسجد سے بڑا دور ہے، وليس لي قاعد يلاومني الى المسجد، کوئی وہاں سے مسجد تک لانے والا بھی نہیں ہے، وهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي، کیا میرے لیے رخصت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، نبینا ہوں، گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، قال وهل تسمع النداء، کیا اذان سنتے ہو، قال نعم، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا نہیں، مومن ہوں اور مومن جھوٹ نہیں بولتا، اذان تو سنتا ہوں، قال فاجب، مسجد میں آ کے اس کا جواب دو۔ تین عذر قبول نہیں ہوئے۔ دوسری مرتبہ پھر آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، جاڑیاں ہیں، کھجور کے تنے ہیں، اگر میں کسی سے الجھ جاؤں، ٹکرا جاؤں، کیا بنے گا، کیا میرے لیے رخصت نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھوں، قال وهل تسمع حي على الصلاه، کیا سنتے ہو حي على الصلاه، آؤ نماز کی طرف، حي على الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، قال نعم، کیوں نہیں سنتا ہوں، قال فاتها، مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ پانچ عذر لے کر پھر آ جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے کے اندر شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، میں نبینا ہوں، اگر مجھے چیل پھاڑ دے تو نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتا، اجازت نہیں ہے، قال وهل تسمع حی علی الصلاہ، کیا یہ اذان آپ کے کان میں پڑتی ہے، قال نعم، قال فحیہ اللہ، اس کو مسجد میں آ کے پڑھو۔ پانچ عذر پیش کیے، قبول نہیں ہوا۔ چھٹا عذر لے کر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کما ترانی، آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے، ذهب بصری، میری بینائی جا چکی ہے، ورق عظمی ودبر سنی، اللہ کے رسول بوڑھا ہو چکا ہوں، ورق عظمی، اور میری ہڈیاں باریک ہو چکی ہیں، اب بھی میری رخصت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، کیا مؤذن کی آواز جاتی ہے اس گھر میں جس میں تم رہتے ہو؟ قال نعم. کیوں نہیں؟ کہاں پھر مسجد میں آ کے نماز؟ میرے قابل احترام بھائیو، نبینا گھر دور، کوئی لانے والا نہیں، گھر اور مسجد کے درمیان درخت، جاریاں، اور اللہ کی مخلوق چیتے اور شیر اور کیا کیا، اور ہڈیاں باریک، بوڑھا ہونا، چھ عذر پیش کیے لیکن قبول نہیں ہوا. جو شخص جس کے پاس گاڑی ہے، مسجد کے قریب ہے، آنکھیں بھی ہیں، کل قیامت کو ساتواں کون سا عذر پیش کرے گا جو پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا؟ کوئی کر سکیں گے جی؟ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا، من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ له الا من عذر. جو اذان سنتا ہے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، اگر شرعی عذر نہ ہو تو اس کی نماز فلا صلاۃ له ہوتی ہی نہیں. بھائی کیا کریں گے؟ اللہ ہم سب کو نماز کے پابند بنائے. تو کیا خیال ہے، آپ سے وعدہ لینا مناسب ہوگا کہ آپ کوشش کریں گے کہ پانچوں نمازیں، اللہ صحت و عافیت آپ کو نمازیں، آپ جماعت کے ساتھ پڑھا کریں گے نا؟ کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے جی؟ اللہ آپ سب کو ہمت توفیق دے اور سب کو برکتوں سے نماز دے. یہ تھا نماز کا پڑھنا، لیکن یہ فرض نماز کی بات ہے. نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھنا زیادہ اولا ہے، کیونکہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاۃ فی مسجد ھذا الا المکتوبہ. جو گھر میں سنتیں ادا کر کے آتا ہے، صبح کی ہیں یا مغرب کی، گھر میں جا کے ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، اور اس حدیث کو امام البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی حسن کہا ہے، کہ جو گھر میں سنتیں پڑھتا ہے، فرمایا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے کا جو درجہ ہے وہ تو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ہے. اور یہ ابو داؤد کی روایت. تو آئیے نماز پڑھنی کیسے ہے. مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے کنہوں نے دیکھا ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہوا اور وہ اللہ پہ راضی ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اگر نبی کی نماز نہ پڑھی گئی تو وہ قابل قبول. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو بھی کوئی عمل کرتا ہے جس عمل کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، رد ای مردود، وہ قابل قبول نہیں. بڑے سے بڑی نیکی سمجھ لو، اس کو نیکی سمجھ کے کرو، عبادت سمجھ کے کرو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ عبادت قبول نہیں. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو ایسا عمل نکالتا ہے جو قرآن میں نہیں، جو سنت میں نہیں، فهو رد، مردود، قابل قبول نہیں. اگر اس حقیقت کی سمجھ نہیں آئی تو ایک روایت اور ایک جٹ کی مثال دے دیتا ہوں. صحابی، کیا ابھی اس جیسا قیامت تک کوئی آئے گا؟ صحابہ گزر چکے ہیں نا. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول مکہ کی طرف جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ نفلی روزے کا ثواب کتنا ہے؟ ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، ایک روزہ جو نفلی رکھ لیتا ہے کل قیامت کو اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیا جائے گا. یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض کی نہیں. روزہ رکھا، صحابہ نے بھی رکھا. فلما بلغ قراء الغمیم، جب وہ قراء الغمیم جگہ پہ پہنچے، حکم دیا روزہ افطار کر لو، ممکن ہے لڑائی ہو جائے تو قوت کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے خود بھی افطار کر لیا، صحابہ نے بھی کر لیا. وقیل ان بعض الناس قد صام، اطلاع پہنچائی گئی کہ کچھ صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا. سوال، صحابہ نے جو روزہ رکھا نیکی کی نیت سے کہ برائی سے؟ بولے بھائی، اور روزہ رکھنا نیکی ہے یا برائی؟ اور پھر صحابی رکھے، سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ میرے ساتھی کتنے اچھے ہیں، کہ اب یہ جہاد کے ثواب لینا چاہتے روزے کا بھی، لیکن کیا فرمایا؟ اولئک العصاء، اولئک العصاء،
یہ گنہگار ہیں صحابی جو روزہ افطار نہیں کر رہے، میں سب سے زیادہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جب میں محمد کا روزہ چھوڑ دیا ہے تو یہ کون سے نیک لوگ ہیں؟
اگر صحابی بھی نبی کی بات پہ عمل نہیں کرتا تو وہ بھی کیا؟ یہ مسلم کی روایت ہے، اولئک العصاۃ، یہ عاصم کی جمع ہے. اگر صحابی گنہگار بن جاتا ہے، اللہ کے رسول کی بات نہ مانے تو ہم کون ہیں؟
اب اگر وضو بیان کیا تو میرا خیال ہے اس میں ہی ٹائم مکمل ہو جائے گا. روایات بیان نہیں کرتے، صرف خلاصہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ انسان نیت کرتا ہے، سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتا ہے، وَكَانَ يُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعَيْهِ، اور تین مرتبہ ہاتھوں کو دھو کر انگلیوں کا خلال کرنا ہے. اللہ کے رسول اپنے دائیں ہاتھ پانی لیتے، اس کو بائیں پہ انڈیلتے، پھر دونوں کو دھوتے، کہاں تک؟ اِلَى الْسَوْعَيْنِ، اپنے جوڑوں تک، جس کو گٹ کہتے ہیں. اور تین مرتبہ دھونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر انگوٹھی پہنی ہے، کہنا اذا توضا حرک فاطمہ، اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتی تھا کہ کوئی سوکھی جگہ نہ رہ جائے. ہاتھ دھونے کے بعد کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. وہ جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ کلی الگ کرتے ہیں اور ناک میں پانی الگ چڑھاتے ہیں، ابو داود کی روایت ہے 139 نمبر پر، جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو صحیح بخاری کی جو روایت اور صحیح مسلم کی، اس میں ایک چلو کے ساتھ دونوں کام کرنے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منہ میں پانی ڈالتے تو اس کو پانی کو اپنے منہ میں گھمایا کرتے تھے، یہ شہادت کی انگلی ڈال کر دائیں طرف پھر بائیں طرف، اور تین دفعہ یہ کلی کرتے. اور پانی کو چڑھانے کے بعد استنشاق ہے، اس ناک کو جھاڑنا ہے، اور جب اس میں انگلی داخل کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخنصر ہی، یہ خنصر ہے، بنصر، وسطی، سبابہ اور ابہام، اس خنصر کے ساتھ اپنے ناک کی صفائی کیا کرتے تھے، اور وہ بھی بائیں، دائیں کے ساتھ نہیں، کلی کے ساتھ. کلی کرنے کے بعد اور ناک کو جھاڑنے کے بعد آپ اپنا چہرہ دھونا ہے، بنمتی شعب، جہاں سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں یہ چہرہ ہے، اور اس کو تین مرتبہ مکمل دھویا جائے گا. اور چہرے کو دھونے کے بعد اللہ کے رسول کہنا اذا توضا، جب وضو کرتے، غسل وجهه، اپنے چہرے کو دھوتے، ثم اخذ غرفه من الماء، پھر پانی کے چلو لیتے، فادخل يده تحت حنكي، اپنی ٹھوڑی کے نیچے پانی کو داخل کرتے، فخلل بها لحيته، اور اپنی داڑھی کا خلال کرتے. سؤال، اگر وضو ناقص ہو تو نماز کامل ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا جواب دے دیں، ہو سکتی ہے. اگر وضو میں نقص ہو تو نماز میں نقص آئے گا کہ نہیں؟ اگر وضو میں نقص ہو، پتہ بھی ہو کہ یہ کام چھوڑنے سے وضو ناقص ہے، اگر ویسا ہی کر کے نماز پڑھی جائے تو یقین ہم کر سکتے ہیں کہ نماز پوری مکمل ہمیں قبول، اس کی قبولیت مل جائے گی. خلال کرنا جب سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خلال تو اس وقت ہی کیا جا سکتا ہے نا جب داڑھی ہوگی. تو جن کی داڑھی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ کیا ان کا وضو مکمل ہے؟ جواب دیں، ہم سمجھنے بیٹھے ہیں بھائی، وضو مکمل ہے؟ ہاں، دیٹس وائی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. سوچیں اسلام کیا ہے، کیا میرا وضو مکمل ہے؟ نماز کی قدر کی بات، خلل بها لحیتہ، اپنے داڑھی کو اس کا خلال کیا کرتے تھے. اگر داڑھی نے خلال کس کا؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ بازو کو دھونا ہے. جب بازو کو دھویا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں تک، ادار الماء علی مرفقی، پانی کو گھما کر لاتے تاکہ مکمل بازو جو ہے وہ دھل جائیں. دونوں بازوؤں کو اس طرح دھونا ہے. اس کے بعد مسح کرنا ہے. مسح کیسے کرنا ہے؟ ہماری طرح، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بالوں کا پف خراب نہ ہو جائے، یہ ڈیزائن جو بنا، یہ نہیں ہونا چاہیے پانی کا چلو لیا اور اوپر اوپر ساتھ خود بھی اٹھ گئے، کہیں یہ خراب نہ ہو جائے. لا، کوئی کہتے نہیں چار بالوں پہ پانی لگ جائے ہو جائے گا، نہیں، شطر الراس، آدھے سر کا مسا ہو جاتا ہے، کیونکہ ربع الراس، چوتھے حصے پہ پانی لگ جائے تو ہو جائے گا. کس نے کہا ہے؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا مسح بدا بمقدم راسه، دونوں ہاتھوں کو پانی لگا کر یہاں سے شروع کرتے، ثم ذهب بهما الى قفاه، اسی طرح پیچھے گدی تک لے جاتے، ثم ردهما الى المكان الذي بدا من، پھر اسی طرح پیچھے سے اس جگہ تک اپنے ہاتھوں کو لے آتے جہاں سے شروع کیا تھا. اور ہم کیا کرتے, ایک ہاتھ میں پانی لیا اور اوپر سے گزر گئے, پانی لگانے کی کیا ضرورت ہے. پیارے بھائیو, یہ بال یہاں ہی رہ جانے ہیں, اگر وضو مکمل نہ ہوا تو نماز کیسے ہوگی. اور ربیع بنت معاوض روایت کرتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا, میں رأس کلہ, سارے سر کا مسا کیا ہے, بات ہی ختم ہوگی. اب آدھا سر یا ربو سر جو ہے چار بار, سب کی سب باتیں ہیں میرے بھائی, نبی کی سنت نہیں ہو سکتی. مسا کرنے کے بعد کانوں میں بھی انگلیاں ڈالتے ہیں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگلی جو جس کو سبابہ کہتے ہیں, شہادت کی انگلی, کان میں ڈال کر اور اپنے انگوٹھے کو کان کے نیچے رکھتے, اندر سے جیسے گراریاں بنی ہوئی ہیں کان کی, انگلی کو گھماتے رہتے اور باہر سے اس انگوٹھے کو اوپر تک لا کر وصدغائین اور کن پٹیوں کا بھی یہاں سے مسح کیا کرتے تھے. اور وہ جو عموماً لوگ کرتے ہیں ادھر ہاتھ لگایا ادھر, یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا گیا. الغرض اس کے بعد پاؤں کو دھونا ہے, اور پاؤں کو بھی دھونا ہے تو تین مرتبہ ٹخنوں تک دھونا ہے, اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے اس بائیں انگلی کے ساتھ, اور اس پاؤں کو ملنا بھی ہے تاکہ اچھی طرح دھل جائے. اور اس کے بعد دعا کا تو آپ کو پتہ ہے, کون سی دعا پڑھتے ہیں جی؟ اشہد اللہ الہ, انگلی کھڑی کر کے پڑھتے ہیں نا؟ نہیں, بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے کوئی فرمان نہیں آیا صحیح طریقے سے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريك له, اشهد ان محمد عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فاسبغ الوضوء, وضوءك مكمل کرو, ثم استقبل القبلة, پھر قبلہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ, ثم كبر, پھر سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اللہ اکبر, تکبیر کہنی ہے. لیکن اس تکبیر کہنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے, نیت کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ انما الاعمال بالنیت. لیکن نیت کرنی کیسے ہے؟ اسی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, اور صحیح بخاری کی شرح میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان محل النیت القلب, نیت کا مقام و محل دل ہے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کس مقصد کے لیے مسجد میں آتے ہیں؟ نماز کے لیے. یہ نیت, اس میں الفاظ کی ضرورت نہیں. النیت عبارۃ عن انبعاث القلب, علامہ بیضاوی فرماتے ہیں, بیضاوی, نیت تو قلبی ہی جان کا نام ہے, اس میں زبان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, نیت کر لی. لیکن اللہ اکبر کہنے سے پہلے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے, الاحتمام بالسترہ, سترہ رکھ کے نماز پڑھے. سترہ کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, لیصلی احدکم الی سترہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو کوئی نماز پڑھے سترہ رکھ کے نماز پڑھے, رکاوٹ بنا کر, چل یدن منہا, اس کے قریب ہو جائے, لا یقطع الشیطان علیہ صلاۃ, کہیں شیطان اس کی نماز نہ توڑ دے. سترہ کیا ہے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سترۃ المصلی, نمازی کے سترے کے بارے میں غزوہ تبوک میں سوال کیا گیا, عائشہ روایت کرتی ہیں, قال مثل موخرۃ الرحل, تجاوا دیکھا ہوا جی, پالان کی لکڑی دیکھی ہوگی گدی پہ یا گدے پہ یا گھوڑے پہ, چلو اونٹ ہی سمجھ لیں, اس پہ رکھتے ہیں نا کجاوا جس سے بیٹھا جاتا ہے, کچھ ٹیک لگانے کے لیے اتنی سی لکڑی اوپر کو اٹھی ہوتی ہے, جتنی وہ پالان کی اٹھی ہوئی لکڑی ہے اتنی لکڑی یا کوئی بھی چیز ہو وہ رکھ کے آگے رکاوٹ بنا کے نماز پڑھنی چاہیے. دور کتنا رکھنا چاہیے؟ سہل ابن سعد روایت کرتے ہیں, کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار ممر الشاة, سجدے اور اس کے درمیان اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ گزر جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں, میدان میں, ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا ہے. اور نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نافع کو کہا کرتے تھے, ولینی بہرک, ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ جائے, میں آپ کو سترہ بنا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, سواری کو بیٹھا کر, نیزے کو گاڑ کر. الغرض صحابہ جب اذان سنتے, کانوا یبتدرون الی السواری, جب اذان سنتے تو فوراً ستونوں کے لیے راضی تھا کہ ان کو سترہ بنایا جائے. اور ایک شخص دو ستونوں کے درمیان کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا, عمر بن خطاب نے یہاں سے پکڑا اور ستون کے قریب کر کے کہا, صلی الیہا, ستون کو سامنے رکھو, سترہ بنا کے نماز پڑھو. اور فرمایا, المصلون احق بالسواری من المتحدث, باتیں کرنے والوں سے زیادہ حقدار ہے نماز پڑھنے والا ستون کے پیچھے بیٹھنا. اس لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ستر کا اہتمام اگر اکیلے ہیں تو کریں، اگر سارے ہیں تو پھر امام کے سامنے ہونا ضروری ہے، امام کا ہوگا تو وہی سترہ مقتدیوں کے لیے ہوگا، لیکن جب اکٹھے کھڑے ہیں تو پھر تسویت الصفوف صف کو ملانا ضروری ہے. سووا صفوفکم، صفوں کو سیدھا کرو، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، نماز تو مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب صفیں سیدھی. اقیموا صفوفکم، صفوں کو قائم کرو، کیسے قائم ہوں گی؟ فإني أراكم من وراء ظهري، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، کندھے مبارک کے درمیان، مثل الحجل، مسلم کی روایت ہے، کبوتری کی انڈے کی شکل میں مہر نبوت تھی، وہاں سے اللہ کے رسول پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا. فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، صفوں کو ملا کے کھڑے. من وصل صفا وصل اللہ، جو صفوں کو ملا کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے. ومن قطع صفا قطعه اللہ، جو صف کو کاٹ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کا تعلق اس سے کٹ جاتا ہے. الا تصفون، اور میرے صحابہ تم ایسی صفیں کیوں نہیں بناتے؟ کما تصف الملائکۃ عند ربها، جیسے فرشتے اپنے اللہ کے سامنے صفیں بناتے ہیں. قیل وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، صفیں فرشتے بلا کیسے بناتے ہیں؟ قال يتمون الصفوف الاول، وہ پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. ويتمون ويتراصون في الصف، اور آپس میں اس طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اس کا طریقہ صحابی کیا بیان کرتے ہیں صحیح بخاری نے، كان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں لگاتا نہیں تھا، لزاقا چپکا لیا کرتا تھا. لزاقا لفاقا جو ہے عربی زبان میں، وہ چوٹ جو کافی جس کے عریض ٹیپ ہوتی نا، جو موٹی ٹیپ آپ سمجھتے ہیں بازاروں میں ہے، اس کو عربی میں لزاقا کہتے ہیں. کندھے کا پہلے تذکرہ اس لیے کیا، جب کندھا لگے گا تو پاؤں خود بخود کھلیں گے اتنے جتنا انسان کا جسم ہے، اور خود بخود پاؤں بھی ساتھ لگ جائیں گے. یہ سب کو سیدھا کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ دیا، اور ساتھ ہی کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں، کان یرفع یدی حد و منکبی، اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اذا کبر جب تکبیر کہتے، واذا رفع واذا کبر للرکوع جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو تب بھی یہاں تک ہاتھ لے آتے، واذا رفع راسه من الركوع جب رکوع سے اٹھتے تب بھی کندھوں کے برابر ہاتھ لے آتے. وفی روایت اخرى واذا قام من الركعتين، اور مسلم کی روایت ہے، یہ پہلی روایت بخاری اور مسلم کی ہے، کہ جب دو رکعتیں پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے تو تب بھی کہاں ہاتھ لے آتے، عضو منکبہ کندھوں کے برابر. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے، یرفع یدی، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بهما اذنی، کانوں کے برابر لے آتے. وفی روایت اخرى حتی یحاذی بهما فروع اذنی، کانوں کی کونپلوں تک لے آتے. تو دو طریقے ہیں ہاتھوں کو اٹھانے کے، پہلا طریقہ کیا ہے؟ کندھے کے برابر. دوسرا طریقہ، اس کے اوپر لے جانا نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اپنی من مرضی تو کر سکتا ہے، لیکن اس بخاری مسلم کی روایت کو سمجھ لینے کے بعد خود پڑھ لے. اگر حوالے کی ضرورت ہو تو ہم ابھی انشاءاللہ پیش کیے دیتے ہیں، حدیث کا مکمل حوالہ میرے پاس موجود ہے، کسی ساتھی کو چاہیے لکھوایا جا سکتا ہے. جو شخص جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فعل ہے، پھر وہ رفع الیدین نہیں کرتا، کس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے تکبیر کہنی ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پہلے تکبیر کہہ لیں پھر ہاتھ اٹھا لیں، یہ بھی جائز. بخاری کی روایت، پہلے ہاتھ اٹھا لیں بعد میں تکبیر کہیں، اللہ اکبر یا اللہ اکبر، یا تکبیر کہنا اور ہاتھ اٹھانا یہ اکٹھا ہی ہو، کیونکہ تیسری روایت عبداللہ ابن عمر کی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے، رفع یدیہ حین یکبر، جب تکبیر کہتے ساتھ ہی ہاتھوں کو اٹھا لیتے. ان تینوں طریقوں میں سے جو بھی آسان لگے آپ کر سکتے ہیں، اور تینوں ہی بخاری مسلم کی روایتوں سے ثابت ہیں. ہاتھوں کو اٹھا لیے، باندھنا کہاں ہے؟ وائل ابن حجر روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، یضع یدہ الیمنى علی کفہ الیسرى، دایاں ہاتھ وہ ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر، والرسغ جوڑ پر جوڑ، والساعد اور بازو پر بازو رکھا ہوا تھا. اور ایک دوسری بات میں طاؤس روایت کرتے ہیں یضع یده الیمنى على کفه الیسرى ثم یشد بهما على صدره. اس طرح ہاتھ رکھیں, جوڑ پہ جوڑ رکھیں, یا اس طرح رکھیں. رکھنا کہاں ہے؟ على صدری, اپنے سینے پر. سینہ کہاں ہے جی؟ کہاں ہے سینہ, پتہ ہے جی کسی؟ اگر اس کو تلاش کرنا ہو تو آپ تھوڑا سا ہاتھ لگا کے دیکھیں, جہاں تھوڑا سوراخ بنا ہوگا نا, یہ سینے کی حد. لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کچھ بھائی بھول جاتے ہیں, شاید ان کا سینہ کچھ نیچے ہے یا نیچے چلا جاتا ہے. قاری صاحب نے ایک بچے کو پڑھایا, کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ہا نکالنی ہے. وہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہتے بیٹا یہ کیا کیا؟ کہتے قاری صاحب میں ہا یہاں سے نکالنے لگا تھا, وہ نیچے چلی گئی ہے. تو بعض ساتھیوں کا شاید سینہ نیچے چلا جاتا ہے. نہیں میرے پیارے بھائیوں, اپنے بھائیوں کو بتاؤ, ان کو گالی نہ دو, ان کو برا بلا نہ کہو, وہ آپ کے بھائی ہیں. ان کو پیار سے, احترام سے اور اخلاق سے سمجھاؤ کہ میرے پیارے بھائی کتنے پیارے ہیں آپ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یہ پیارا جنت میں بھی ایسے جائے. لیکن وہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے بغیر ممکن نہیں کہ جنت میں چلا جائے. ہاتھ باندھ لیے ہیں, سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہاتھ باندھنے کے بعد؟ الاستفتاح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارائیت سکوتک بین التکبیر والقراء. آپ تکبیر کہنے کے بعد, ہاتھ باندھنے کے بعد کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں, ما تقول, کیا کہتے ہیں آپ, خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ قال, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں, اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا كما نقيت الثوب الابيض كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاه, جب وہ نماز کو شروع کرتے تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. یہ دعا پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ التعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں, كان اذا قام من الليل, جب رات کو کھڑے ہوتے تو یہ بھی کہا کرتے تھے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفاثہ, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفاثہ. اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے, اس کو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے, دونوں طرح کی روایتیں ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے پڑھا کرتے تھے, یہ محققین کے نزدیک راجح ہے. کیونکہ انس فرماتے ہیں, صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے بھی نماز پڑھی, ابو بکر, عمر, عثمان کے پیچھے, لیکن کسی کو میں نے نہیں سنا کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور فرماتے, کنا نصلی صلاۃ الفجر خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جہری نماز فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, فقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے تلاوت کرنا چاہیے, فثقلت علیہ القراءۃ, قراءت بھاری ہوگی کیونکہ پیچھے صحابہ بھی پڑھ رہے تھے, فلما فرغ من الصلاۃ, جب نماز سے فارغ ہوئے, فرماتے ہیں, لعلکم تقرؤون خلف امامکم, کیا تم بھی اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ قلنا هذا یا رسول اللہ, هذا یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول, ہم بھی پڑھتے ہیں. قال لا تفعلوا لا تقرؤوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. قرآن کی تلاوت میرے پیچھے کھڑے ہو کے نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. اور صحیح بخاری میں طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں, صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ فقرأ بفاتحۃ الکتاب, عبداللہ ابن عباس نے جنازہ پڑھایا تو سورۃ الفاتحہ پڑھی، میں نے سنی، اور صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، لتعلموا انہا سنہ، جان لو سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جس بھائی کو پتہ چل جائے کہ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ ابن عباس کی جنازے کی اور دیگر روایتیں بھی ابو داؤد اور دیگر کتابیں موجود ہیں، پھر بھی وہ فاتحہ نہ پڑھے تو کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کو؟ نہیں، اللہ کے رسول نے ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں فاتحہ نہ ہو. سورۃ الفاتحہ، لیکن عزیزان گرامی، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہم نے تمام نمازوں میں، صرف فجر اور مغرب اور عشاء نہیں، تمام نمازوں میں ہم سورت ملا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ظہر کی نماز میں یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ، پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے اور دوسری رکعت میں چھوٹی کرتے. اور صحابی کہتے ہیں کنا نحذر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کا قیام شمار کرتے کہ کتنا ہے، تو پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی قرات کرتے ظہر میں جتنی سورت سجدہ ہے، اور دوسری رکعت میں اس کے نصف، اور باقی دونوں رکعتوں میں بھی اس سے نصف، پھر آخری رکعت میں اس سے بھی نصف، اور اسی طرح صلاۃ العصر میں. تو جو خفیہ نماز ہے جس میں قرات نہیں ہوتی، وہاں بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لینی چاہیے. سورت ملا لی ہے، اس کے بعد سورت ختم ہوئی ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے. رکوع کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اور ساتھ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک لے جانا ہے؟ کندھوں تک یا اپنے کانوں تک. رکوع کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے؟ کان اذا رکع، جب رکوع کرتے، امکن بیدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح جما لیتے اپنے گھٹنوں تک، کانہ قابض علیہما ووتر، جیسے قبضہ جمایا ہوا ہے، ووتر اور اکڑا کر رکھتے، وتجافع عن جنبیہ، اپنے پیٹ کے ساتھ یا اپنے رانوں کے ساتھ جھک کر نہیں کھڑے ہوتے تھے، لم یشخص ظہرہ ولم یصوب، نہ اپنی کمر کو اونچا کرتے نہ نیچا کرتے، کمر اور سر کو برابر رکھتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نہ ادارہ کا ایسا ہوا وہرا حتی لو صب علیہ الماء لاستقر، اتنی برابر کمر اور سر ہوتا کہ اگر اس پہ پانی بھی انڈیلا جائے تو وہ وہاں ٹک جاتا. رکوع میں چلے گئے ہیں، کون سی دعا پڑھنی ہے؟ سبحان ربی العظیم، اور دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکة والروح، چوتھی دعا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظم، پانچی دعا اللہم لک رکعت ولک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. کم از کم انسان کو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور تین مرتبہ، اور مشکات کی روایت کے مطابق 10 مرتبہ اگر سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو یہ اس کو کہنا چاہیے. رکوع سے اٹھے ہیں، کیا الفاظ بولنے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو اوپر لے جانا ہے، کندھے تک یا کانوں تک. اور یہاں اٹھ کر آپ 4 طرح کے الفاظ بول سکتے ہیں، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اور چاروں کے چاروں الفاظ صحیح مسلم اور دوسری روایتوں میں صحیح طریقے سے اللہ کے رسول سے ثابت ہے. ربنا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ایک صحابی آیا، اس نے یہ کلمات کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ کے پوچھتے ہیں، من المتکلم، کون تھا یہ بات کر رہا تھا جس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ تو ایک صحابی کہتا اللہ کے رسول میں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، میں دیکھ رہا تھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اترے تھے، وہ اس بات میں جلدی کر رہے تھے کہ میں اس کو لکھتا ہوں. وہ کہتا تھا میں اس کو لکھتا ہوں. یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں رکوع سکون سے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ پورے سیدھے اٹھے، نہیں، حتی تستوی قائما، جب رکوع سے اٹھو، رکوع بھی کرو تو حتی تطمئن راکعا، سکون کر کے رکوع کرو، جب اٹھو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ ہر جوڑ واپس آ جائے، حتیٰ تستوی قائما، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے کی طرف جانا ہے. لیکن سجدے میں جانے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، لم يحن احد منا ظهرا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض، مقتدی کو اس وقت تک جھکنا بھی نہیں چاہیے جب تک امام جو سجدے میں چلا جائے. صحابی کہتے ہم میں سے کوئی شخص جھکا بھی نہیں کرتا تھا جب تک اللہ کے رسول اپنی پیاری جبین مبارک کو زمین پر ٹکا نہیں لیتے تھے. فرمایا انما جعل الامام للنبی, امام تو بنایا ہی اس کی اقتداء کے لیے ہے. فاذا کبر فکبر, جب وہ تکبیر کہے تم نے کہو, اور اسے سب تک نہ لے جاؤ تو کہ ڈر ہے یجعل اللہ صورته صورة حمار, اگر تم امام سے پہلے سجدہ کرو گے, پہلے رکوع کرو گے, پہلے اٹھو گے, اللہ تمہارے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سجدے میں چلے گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعتی اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں. فاشار الی جبہتی, ناک اور پیشانی یہ ایک ہی چیز, والیدین دو ہاتھ, والرکبتین دو گھٹنے, واطراف القدمین اور پاؤں کی انگلیاں اس طرح ٹیڑھی کر کے ان کا رخ تو قبلے کی طرف ہو, اور ایڑیوں کو راسن علی عقبی, ایڑیوں کو ملا کر اس طرح قبلے کی رخ کر کے ان انگلیوں کا سجدہ کیا جائے گا. لیکن اپنے کندھے کے برابر ہاتھ رکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعتدلوا فی السجود, سجدوں میں سیدھے رہو. ولا ينبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب, اور اپنی ان کونیوں کو زمین کے ساتھ اس طرح نہ لگاؤ جس طرح کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے زمین کے ساتھ اپنے بازو لگا لیتا ہے, اور یہ مسلم کی روایت ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. سجدے میں آپ دعا کیا کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, سبوحا قدوسا رب الملائكة والروح, سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة, اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله, دقه وجله, أوله وآخره, سره وعلانيته, اور آخر دعا جو ہے, اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره, تبارك الله أحسن الخالقين. جو صحیح روایات سے ہم تک یہ دعائیں پہنچی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اور کم از کم تین مرتبہ سکون سے یہ دعا پڑھنی چاہیے. جو بھی آپ کو یاد ہو جائے, پہلے سجدے سے اٹھے ہیں اللہ اکبر اور بیٹھ جائیں, ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے, یضع یده الیمنى علی فخذه الیمنى ویده الیسرى علی فخذه الیسرى, دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پہ اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ بھی رکھ سکتے ہیں. یضع یدیہ علی رکبتی, یہ بھی اپنے گھٹنے پر, یہ بھی اپنے گھٹنے پر, اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے. اور یضع یده الیسرى علی فخذه الیسرى, اپنا بایاں ہاتھ اس ران پر, ثم یلقم, اور اس ہاتھ کو اس گھٹنے پر رکھنا, یہ تینوں طریقوں میں سے جو بھی آسان لگے, تینوں ہی مسلم کی روایتوں سے ثابت ہیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. دعا کیا پڑھنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, رب اغفر لی, رب اغفر لی, جو مسلم کی روایت ہے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہم تک پہنچی ہے, جو عموماً ہم پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی, آگے مجبورنی, اپنی پرانی دعا ہی یاد کی ہے, میں جاننا ہی چاہتا تھا, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی, جو حدیث میں الفاظ صحیح ہیں وہ اس طرح ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے, لیکن جو ساتھی سجدے میں پورا اٹھتے نہیں, سجدے میں چلے جاتے ہیں, دعا چھوڑ دیتے ہیں, کیا نماز میں نقص آیا کہ نہیں, اور جو رکوع میں اٹھتے ساتھی جو ہیں وہ جلدی سے نیچے چلے جاتے ہیں, کھڑے نہیں ہوتے, نماز میں نقص آیا کہ نہیں, آیا ہے, اس لیے سوچ کر نماز پڑھنی چاہیے. دوسرا سجدہ بھی ایسا کیا ہے, آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے یا تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھے, اس کا طریقہ یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم ينہ من صلاته, جب تیسری رکعت کے بعد اٹھتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے, حتی یستوی قاعدہ, جب تک اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے, جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں, اور پھر اٹھ کر دوسری رکعت پڑھے, تیسری پڑھے, چوتھی رکعت پہ آپ بیٹھ گئے ہیں. دوسری رکعت کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے تو یہ دایاں پاؤں جو ہے اس کو ونافض رجلہ الیمنی, دائیں کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں کو بچھانا ہے, وفرش رجلہ الیسرا. لیکن جب چوتھی رکعت پہ بیٹھیں تو وہاں بیٹھنے کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ آپ قدم رجلہ الیسرا, آپ اپنے بائیں پاؤں کو اندر لے جائیں,
آگے بڑھائیں. وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اور اس کو کھڑا کر دیں. وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور اپنی پیٹھ پر بیٹھ جائے. سمجھ آ رہی ہے اس طریقے کی؟ عموماً ہم ایسے بیٹھتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اس طرح تنگی ہوتی ہے، اللہ کے اصول سے صحیح طریقہ ثابت ہو گیا ہے، اس میں برکت ہے. وہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھی رکعت ہوتی، اخرج قدمیہ من ناحیہ واحدہ، دونوں ہی قدموں کو ایک طرف سے نکال لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے. اگر اس طرح نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا طریقہ ہے، جعل قدمہ اليسرى بین فخذہ وساقہ، اپنے بائیں قدم کو اپنی پنڈلی اور اپنے فخذ ران کے درمیان کر لیں. نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، بس نماز کو ہم ختم کر دیتے ہیں کہ جب بھی ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا، اس وقت اٹھانا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیا کرتے تھے، حتی وسلم جب تک سلام نہ پھیر لیتے، یا یہ ہے کہ آپ کھڑی کر لیں. لیکن اس کو انگلی کو بنانا کیسے ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول قبض اصابعہ کلہ، ساری انگلیوں کو بند کر لو، پھر اشارہ کرتے تھے اس کے ساتھ. یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ، حلق بالابرام والوسطى، گول دائرہ بناتے درمیان والی انگلی اور اس کا، اور اس طرح ملا کر اس انگلی کو رکھتے یا حرکت دیتے، ایسے جو بھی آپ کو آسان لگے. تو یہ یہاں بیٹھ کے آپ کو دعائیں تو عموماً انشاءاللہ یاد ہوں گی. اللہ نماز پڑھنے کی اس طرح توفیق دے. سلام ہے، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تحیات دوسری کے بعد بقیہ ادعیہ جو آپ کو یاد ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ بیان نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا. اس کے بعد اللہ اکبر تین مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور جو دعائیں عموماً پڑھتے ہیں. لیکن ایک گزارش میں ضرور کر کے بات کو ختم کروں گا، جو عموماً ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلى فیہ، جو نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے تین دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر له، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما، اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو نبی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا ہے جو سنایا ہے اس کو قبول منظور فرمائے. بارک اللہ لی ولکم.